اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. انہوں نے بنا لیا اپنے احبار کو. اور احبار کا مطلب ہے یہودیوں کے علماء. رہبان کا مطلب ہے نصرانیوں کے اندر خلوتوں میں رہ کر عبادت کرنے والے. ان کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا. اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنانے کا مطلب اپنے علماء کی وہ لوگ اندھی اتباع کرتے ہیں. اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بتلانے میں اور اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو حرام بتلانے کے اندر. اللہ کی حرام کردہ حلال، حلال کردہ حرام، اس میں ان کے علماء جو کہتے ہیں وہ آنکھ بند کر کے مانتے ہیں وہ لوگ. اس کا مطلب ہے رب ہونا. اور خود حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال پوچھا تھا کہ حضور، ہم اپنے علماء کو، راہبوں کو رب نہیں مانتے، پھر کیسے جو ہے آیت میں فرمایا گیا ارباب من دون اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمانی کتابوں کے احکام سے ہٹ کر تمہارے علماء جس بات کے حلال ہونے کا اعلان کرتے تم مان لیتے ہو کہ نہیں مان لیتے ہو؟ کہ مان لیتے ہیں. تمہارے علماء جس چیز کو حرام بتلا رہے تم حرام مان لیتے ہو کہ نہیں مان لیتے ہو؟ کہ مان لیتے ہیں. بس یہی تو ہے رب ہونے کا مطلب، کہ رب کون کہ جو جس چیز کو چاہے حلال بتلاوے، جس چیز کو چاہے حرام بتلاوے. وہ مقام تم نے دے دیا اپنے علماء اور راہبوں کو، یہی ہے ان کو رب بنانے کا مطلب. گویا کہ حلت اور حرمت کا پاور اور اختیار اپنے علماء اور راہبوں کو انہوں نے حوالے کر دیا. یہ ہے ارباب کا مطلب. اور مسیح مریم کے بیٹے کو ابن اللہ بنایا، حالانکہ ان کو تورات اور انجیل کے اندر یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی، لیکن ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے یہ لوگ بھی ادھر ادھر ہو گئے. اللہ کے سوا کوئی معبود ہے نہیں، اللہ کی ذات پاک ہے، ان چیزوں سے جس کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. جی،
انہوں نے یعنی یہود و نصارہ نے اپنے احبار کو یعنی یہودی علماء کو اور اپنے راہبوں کو یعنی نصارہ عبادت گزار کو اللہ تعالیٰ کے سوا کا رب بنانے اس طور پر کہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں حلال کو حرام. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو حرام کرنے میں، اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کو حلال کرنے میں. اور مسیح ابن مریم کو بھی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور ان کو تورات اور انجیل میں صرف یہ حکم دیا کہ تم صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک ہے، ان چیزوں سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں.
یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبى اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ کے نور کا مطلب ہے شریعت اسلامیہ، اور شریعت اسلامیہ کے دلائل. یہ دشمنان یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھک مار کے بجھا دے وے. जिस तरह चिराग को फूक मार के बुझा देवे, तो ये लोग दीन इस्लाम के ऊपर जबानी हमले करके उसको जो है मिटाना चाहते हैं। भी अकवालिहिम का मतलब ये है, अपने जबान की बातों के जरिए, जबानी अकवाल के जरिए से ये लोग दीन इस्लाम को मिटा देना चाहते हैं। अल्लाह ताला पूरा किए बगैर नहीं रहेंगे अपने नूर को, यानी अल्लाह ताला तो अपने नूर को पूरा करके रहेंगे, यानी दीन इस्लाम को कामिल ताम आम बुलंद करके रहेंगे। अगरचे काफिर लोगों को ये कितना ही बुरा क्यों न लगता हो, फिर भी अल्लाह इसको पूरा करके रहेंगे। वल्लजी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। उसी अल्लाह ताला ने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा हिदायत लेकर, सच्चा और सच्चा दीन लेकर के, ताकि उसको गालिब कर देवे दुनिया के तमाम अदियान पर जो उसके मुखालिफ है, उन तमाम अदियान पर अल्लाह गालिब कर देवे। गलबा दो तरह का होता है, एक इल्मी इस्तिदलाली बराहीनी गलबा, वो तो हर दौर में इस्लाम को हासिल है, कोई भी हक्कानियत के बारे में आके हमसे बहस कर ले रहे, कोई कभी जीत नहीं सकता, इस्लाम हमेशा दलाइल बराहीन के एतबार से गालिब है। दूसरा हुकूमती एतबार से गलबा, तो वो रहा खिलाफत राशिदा के जमाने में, बाद में भी रहा, और उस्मानी खिलाफत के दौर के अंदर भी रहा, और फिर हजरत मेहदी और ईसा अलैहि सलाम की आमद पर भी होगा, तो वो गलबा भी होगा। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिक लोग उसको नापसंद करे, यानी काफिर मुशरिक कितना भी पसंद न करे, अल्लाह ताला अपने दीन को गालिब रखेंगे। या अय्युहल्लदीना आमनू इन्न कतीरम मिनल अहबारी वर रुहबान लयाकुलून अमवालन नास बिल बातिल वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह। ये पिछली उम्मत के उलमा की बदहाली बयान करके उम्मत मोहम्मदिया के उलमा को तंबीह करनी है कि तुम ऐसे मत बन जाना। हे ईमान वालों, बहुत सारे अहबार और रोहबान, यानी इल्म वाले और इबादत वाले, अहबार हिब्र इल्म वाले, रोहबान जो इबादत के साथ खलवतों में जिंदगी गुजारते थे, वो दोनों ने लोगों के मालों को नाहक तरीके से लेना शुरू कर दिया। खाना यानी लेना, तो खाना खास है, लेना आम है, खास बोल के आम मुरादी लोगों का माल लेना चालू कर दिया नाहक तरीके से लिए, यानी मुकदमात में रिश्वत ले ले करके। मुकदमा आवे फैसला कराने को आवे तो रिश्वत लेके फैसला करे। शरीय अहकाम पैसों पर बिकते थे, जैसे पैसे ऐसा मसला, इस तरीके से इन लोगों ने नाहक दौलत बटोरना चालू कर दी। और लोगों को अल्लाह के रास्ते से यानी दीन से भी लोग रोकने का काम करते थे, हालांकि उलमा का काम दीन की रहबरी था, तो वो तो दीन से रोकने वाले बन गए, और उलमा को जाहिद बनना था, उसके बजाय दुनिया परस्त बन गए। लिहाजा ये उम्मत मोहम्मदिया के उलमा, तुम ऐसे मत बनना, लोगों के माल को जो है गलत तरीके से बटोरने लगो और जो है दीन से लोगों को रोकने के धंधे करो। वल्लदीन यकनिजून अज़्ज़हब वल्फिद्दा वला युन्फिकूनहा फी सबीलिल्लाहि फबशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। वो लोग जो सोना और चांदी को जमा कर कर के रखते हैं, असल में पुराने जमाने के अंदर बैंक नहीं थे दुनिया में, इसीलिए बैंक सो जावे उसका भी खतरा नहीं था। अब जमाना है लोग सोते हैं, बैंक भी सो जाती है, और जिस तरीके से सोने वाला खोता है बैंक सो जाती है तो लोग भी खो जाते हैं, दौलत खो जाती है, फिर उठ के रोते हैं कि वो सब चला गया। तो उस जमाने में बैंकें नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, सोने और चांदी के सिक्कों को बर्तनों में भर के जमीन में दफन कर देते थे और निशान रख देते थे कि भाई यहाँ दफन किया हुआ है। बाद लोग निशानी रखते थे कि बादल की सीधी लाइन में दफन किया है, इस तरीके से। उसको यकनिजून दहब कहा जाता है। तो जो लोग सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं और उसको अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च नहीं करते, अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि जहब वल फिज्जा दो चीज आई और युनफिको नहा में हा जमीर मुफरद आई, ऐसा क्यों? ये भी तस्नी आना चाहिए, ला युनफिको नहुमा, क्यों वाहिद आया? नंबर एक, यहां माना की तरफ जमीर लौट रही है, इसलिए कि सोना और चांदी दोनों के दोनों मजमूई एतबार से दौलत है, कोई दिरहम की शक्ल में कोई दीनार की शक्ल में, लेकिन दौलत है। इस एतबार से माना की तरफ लौट करके जमीर वाहिद आई। नंबर दो, ला युनफिको नहा ऐ अल कुनूज, खजाने को वो लोग खर्च नहीं करते, किस शक्ल में भी खजाना हो, इसलिए वाहिद की जमीर आई। नंबर तीन, लफ्ज की तरफ अगर जमीर लौटी हो तो भी यूं कहा जाएगा कि एक पर इक्तिफा करना जायज है, कि युनफिको नहा ऐ ज़हब औ ला युनफिको नहा ऐ अल फिद्दा, एक पर इक्तिफा, ये भी जायज है। और इसकी मिसाल कुरान में और भी मौजूद है, वइज़ा रअउ तिजारतन औ लहवन फद्दु इलैहा, वहां भी वाहिद की जमीर आई। तो एक को मुराद ले लिया जावे, या तो सोने को या तो चांदी को। चौथा कौल ये है कि जमीर तिजारत की तरफ लौट रही है, वला युनफिको नहा के कमा कमाया जमा जमा किया हुआ उसको अल्लाह के नाम पर खर्च नहीं करते। और पांचवी बात, काजी साहब ने तफसीर मजहरी में बहुत अच्छी बात लिखी कि वला युनफिको नहा का मरजा जो है चांदी है। क्यों? कि ज़कात के अमवाल मुतअद्दद अक्साम पर है, सोना चांदी तिजारत का माल, अनवाए मुतअद्दता है ज़कात में। लेकिन आपको मसला मालूम है कि मुतअद्दद चीजें जमा होती है तो उसको मिला करके अकल निसाब का एतबार होता है, और अकल निसाब दौरे रिसालत से लेकर आज तक चांदी रहा दुनिया में। हो सकता है कयामत से पहले हालात बदले, बजाय तो लगता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बदले। इसलिए जो है काजी साहब ने वला युनफिको नहा की जमीर सिर्फ चांदी को करार दिया और अकल निसाब की तरफ इसका मफहूम निकाला कि कम से कम निसाब के बकदर, और वो है चांदी का निसाब। तो इससे एक फायदा ये हो जाएगा कि दो चार चीजें आपस में मिला करके उसकी कीमत निकालो और जो कम दर्जे के निसाब पर आ जावे तो भी ज़कात फर्ज हो जावे, और वो लोग उसको अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च नहीं करते। ला युअद्दून मिन्हा हक्कहु मिनज़्ज़का, कि उसमें जो हक है वो हक अदा नहीं करते। मालूम हुआ कि जिसकी ज़कात अदा कर दी गई वो माल कंज नहीं कहा जाएगा, मीनस ज़कती वल खैरी, ज़कात और दूसरे भलाई के काम में। तो उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत सुना दो, फबशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इसको बशारत कहना ये भी एक डांट डपट है कि अज़ाब वरी कहीं बशारत होवे, लेकिन ये एक बशारत डांट डपट, یا ایک بشارت خبر کے معنی کے اندر، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جس دن کے تپایا جائے گا، یحما تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ کے اندر، اور داغا جائے گا اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو، داغا جائے گا یعنی سونا چاندی جو مال کی زکات نہیں نکالی اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور گرم گرم کر کے ان کو داغ اور ڈام دیے جائیں گے. یہ ہے اس کا مطلب یوم یحما علیہا کا. اب دو طریقے مفسرین لکھتے ہیں امکان کے، کہ تمام مال سے ایک دم داغ دیا جائے گا، سب مال جمع کیا گرم کیا اور ایک دم جو ہے وہ زکات نہ نکالنے والے کو داغ دیا گیا. دوسری شکل یہ آگے پیچھے، یعنی پہلے ایک سکہ، پھر دوسرا درہم، پھر چوتھا درہم، پھر پانچواں دینار، ایک 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 مال لایا جائے گا، اس کو گرم کر کے آدمی کے پورے بدن کے اوپر جو ہے داغ دیا جائے گا. علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ کا رجحان پہلی چیز کی طرف ہے، سب کو ایک ساتھ گرم کر کے جو ہے ان کو داغ دیے جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ تمام مال کے ذریعے سے داغ دیا جائے، اس لیے کہ انسان کا بدن چھوٹا اور مال بہت زیادہ تو جگہ کم پڑے گی. اسی لیے فرمایا ان کی کھالوں کو وسیع کر دیا جائے گا یہاں تک کہ تمام مال اس کے اوپر آ سکے. ایسے بھی جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو قد آدم پر ہوں گے، وہی آدم علیہ السلام کا جو جسم تھا 60 ہاتھ والا اس پر، تو ہو سکتا ہے جہنمیوں کا بھی ایسا ہی ہوئے. اور پھر یہ بھی روایت آ گئی کہ وہ چمڑیوں کو کھالوں کو کشادہ کر دیا جائے گا، تمام مال کے ذریعے داغ دیا جا سکے اتنا بڑا جو ہے لوگوں کا چمڑا اور بدن کر دیا جائے گا اور سارا مال اس کے اوپر رکھ کر کے جو ہے ان کو جہنم کی آگ دی جائے، اس کو تکلیف میں دی جائے گی خود آگ اس. اب یہ ہے کہ بھائی مال کو گرم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، تو کہا آگ کو اس مال پر رکھا جائے گا جس کی وجہ سے وہ گرم لال ہو جائے گی اور پھر ان کو داغ دے دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنی ذاتوں کے لیے جمع کر کے رکھے تھے، لو جو تم نے خزانے جمع کر کے رکھے تھے اس کا عذاب اور اس کا مزہ چکھو. کہا بھی جائے گا، قولی طور پر بھی کہا جائے گا. ابھی جو کہا گیا ہے نا فتقوا بها جباههم پیشانیاں وجنوبهم پہلو وظهورهم پیٹھ، کہتے ہیں کہ یہ بخیل کے انکار کی اداؤں کی ترتیب ہے، کہ جو شرعی بخیل ہے اس کے یہاں جب کوئی آدمی فقیر آتا ہے محتاج آتا ہے اور پیسے مانگتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، پہلے پیشانی چڑھاتا ہے. رمضان میں آنے کا ابھی کہاں گئے، رمضان میں گئے تو کہا ترائی بات ملنے کا، ابھی دن میں کہاں روزے کے ساتھ آئے، اس طرح پیشانیاں چڑھاتے. اسی لیے پہلے نمبر پر آیا جیبا ہو. پھر وہ سائل سے پہلو پھرا کے چلے جاتے ہیں، اسی لیے جو فرمایا وہ جنوب ہوم پہلو، اور پھر بیچارے سائل کو پیٹ دکھا دے، کیونکہ پہلو پھرا کے جائے گا تو اب پیٹ نظر آئے گی، اسی لیے تیسرے نمبر پر آیا وہ ظہور ہوم. یہ جو ہے وہ بکیل کی اداؤں کی ترتیب ہے. جی
وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دے اس کی شریعت اور اس کی بلائن سے ان کے منہ سے، शरीयत में उनकी कही हुई बातों से अल्लाह ताला इनकार करे मगर ये कि वो अपने नूर को दूर करे अगरचे काफी लोग नापसंद करे। ये वही है जिसने अपने रसूल को यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि वो उसको तमाम दिनों पर गालिब कर दे जो उसके मुखालिफ दीन है अगरचे मुश्रिक लोग नापसंद करे। ये ईमान वालों बहुत सारे लोग ऐसे जो अपने अखबार और रुबान से नाहक लोगों के माल को नाहक तरीके से लेते हैं जिसे फैसला कर
अखबार और रुबान से वो कहीं देवे
यहूदी
वो लेते हैं
फैसला करने में सूद की तरफ और लोगों
जैसे को तुम मौली लोग दो किसी को सारी दुनिया से लेते हैं जी
और लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते यानी उसके मुंह से और लदीन मुद्दत है और जो लोग सोना और चांदी को जमा कर
मौलाना लोगों को फारसी में मुल्ला कहते हैं फारसी जुबान में इसलिए फारसी में कहावत मशहूर है नाने मुल्ला कसे नदी गुलिस्ता में भी कहीं पड़ा होगा ऐसा जी कि मौलवी की रोटी किसी ने देखी नहीं यानी मौलवी के यहाँ किसी को दावत नहीं मिलती मौलवी सबके खाते हैं जी
और जो लोग सोने और चांदी को जमा करते हैं और उसको खर्च नहीं करते अल्लाह ताला के रास्ते में यानी उसमें से उसका जो हक है वो अदा नहीं करते यानी ज़कात और खैर बस उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दो जिस दिन जहन्नम में उनके मालों को दफाया
जाएगा। इद्दत शुहूर इंद अल्लाह 12 शहरन फी किताबिल्लाह يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم مہینوں کی گنتی کیسی گنتی جس کے ذریعے سے سال شمار ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں مراد یہاں پر جو ہے قمری حساب ہے چونکہ قمری حساب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ چاند 28 دن میں ایک دور پورا کر لیتا ہے ہر مہینے کے اندر وہ بدل جاتا ہے اور وہ 355 دن کا ہوا کرتا ہے اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر عبادت کے ایام ہر تہوار ہر موسم میں آتے ہیں گرمیوں میں رمضان آئے گا سردیوں میں آئے گا بارش میں آئے گا حج گرمیوں میں آئے گی سردیوں میں آئے گی بارش میں آئے گی بقرعید گرمیوں میں آئے گی سردیوں میں آئے گی بارش میں آئے گی ہر موسم کے اندر بدلتا رہتا ہے یہ اس کی خوبی ہے اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی یہاں 12 مہینوں کی ترتیب ہے یہ ترتیب جو ہے لوح محفوظ میں یوم خلق جس دن کے اللہ نے آسمان اور زمین سے کو پیدا کیا اسی دن سے ہے اور 4 ان کے اندر احترام کے مہینے ہیں محرم ارے ذی القعدہ ذی الحجہ محرم اور رجب حرم کا معنی محرمتن یعنی قابل احترام اس پر ایک بات ذہن میں یہ رکھنے کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ازل سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ دنیا کے اندر سال کے 12 مہینے رہیں گے یہ ازلی فیصلہ ہے البتہ یہ ازلی فیصلے کی ترتیب جو عمل میں آئی وہ عمل میں آئی آسمان اور زمین کی پیدائش کے بعد فیصلہ تو تھا 12 مہینے کا ازل سے لیکن ترتیب وجود میں کب آئی آسمان زمین کے پیدا ہونے کے بعد چونکہ قمری حساب ہو کہ شمسی حساب ہو قمر اور شمس وجود میں آئے آسمان زمین کے پیدا ہونے کے بعد اسی لیے آسمان زمین وجود میں آئے چاند سورج وجود میں آئے چاند کا حساب چلا اور جو ہے شمسی حساب چلا دونوں حساب دنیا کے اندر عام ہو گئے منہا اربعۃ حرم ان میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں کیا مطلب 4 مہینے قابل احترام ہونے کے حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے روایتوں میں مفسرین نے یہ مضمون لکھا ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ الصلات والسلام کے زمانے میں بھی ان چار مہینوں کی حرمت تھی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر بھی چار مہینے کی حرمت تھی، اور عرب کے لوگ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر مانتے تھے، کیونکہ آپ کے دوسرے بیٹے، آپ کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب ہی میں آ کے آباد ہوئے، عرب ہی میں پلے بڑھے، آپ کی دعوت عرب میں چلی، اسی لیے عربوں کے اندر جو یہ چار مہینے کا احترام آیا وہ ملت ابراہیمی کے اندر سے آیا، گویا کہ ملت ابراہیمی کی تعلیمات کے یہ برکات تھے، چار مہینے کے ان کو قابل احترام ماننا، اور عربوں میں اس کا بڑا لحاظ تھا۔ چار مہینے کے اندر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ ان چار مہینوں کے اندر جو آدمی عبادت کا اہتمام کرے گا تو باقی آٹھ مہینے بھی عبادت کا اہتمام کرنا آسان ہو جائے گا، چار مہینے جو گناہ سے بچے گا باقی آٹھ مہینے بھی گناہ سے بچنے کی اس کو توفیق اور سعادت نصیب ہوگی۔ اور ان چار مہینوں کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر جنگ بندی ہو جاتی تھی، جنگیں نہیں ہوتی تھی، بلکہ جنگ چالو اور چار مہینوں میں سے کوئی مہینہ آ گیا تو فوراً وہ لوگ جنگ کو روک دیا کرتے تھے، اور انفرادی لڑائی بھی نہیں ہوتی تھی ان چار مہینوں کے اندر، باقاعدہ لشکروں کی لڑائی، ملکوں کی لڑائی، خاندانوں کی لڑائی بند، انفرادی لڑائی بھی بند، کہ کوئی ان مہینے میں آپس کے اندر بھی لڑے گا نہیں، مارا ماری نہیں کرے گا۔ یہ منہا اربات حرم، ذالک الدین القیم، یہ ان چار مہینے کو قابل احترام ماننا، دین کا صحیح راستہ، دین کا سیدھا راستہ۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اسی لیے ابھی بھی قانون یہی ہے کہ بھئی حتی الامکان کوشش یہ کرو کہ ان چار مہینوں میں کسی کے ساتھ جنگ کی شروعات مت کرو، حتی الامکان یہ کوشش کرو، لیکن ناگزیر حالات پیش ہو جائے تو پھر ان چار مہینوں میں اقدامی دفاعی دونوں طرح کی جنگ کی اجازت ہے۔ باقی یہ ہے کہ ان چار مہینوں کا لحاظ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے دین کا سیدھا سچا راستہ۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو تم ظلم مت کرو ان اشہر حرم کے اندر اپنی ذاتوں کے اوپر گناہ کر کے۔ ان چار مہینے کے اندر گناہ کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم مت کرو۔ پوری عمر آدمی جو ہے گناہ کا کام نہ کرے، بعضوں نے یہ مراد لیا، فی ہن کا مرجع پورے سال کے بارہ مہینوں کو مراد لیا بعض حضرات نے، کہ بارہ مہینوں میں گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم نہ کرو، بعضوں نے اس سے چار اشہر حرم کو مراد لیا کہ ان چار مہینوں میں گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم مت کرو، اسی لیے کہ ان چار مہینوں کے اندر گناہ کرنا بہت بڑا بوجھ کا ہے، اس میں بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ پورے بارہ مہینے مراد ہے۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور تم مشرکین کے ساتھ قتال کرو تمام کے تمام مہینوں کے اندر جیسے کہ وہ تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں تمام کے تمام مہینوں کے اندر۔ یعنی اگر وہ لحاظ نہ کرے اشہر حرم کا اور تمہارے ساتھ جنگ کرنے پر اتر آئے تو تم بھی ان کے ساتھ لڑ لو۔ باقی مسلمان ان مہینوں میں حتی الامکان اپنے آپ کو جنگ کی شروعات کرنے سے بچانے کی کوشش کرے، لیکن وہ ناگزیر حالات کھڑے کر دے، وہی لوگ جو ہے جنگ پر مجبور کرے تو پھر وقاتل المشرکین کافا کما یقاتلونکم کافا وعلموا ان اللہ مع المتقین, اور تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے, یعنی اللہ کی نصرت اور مدد متقیوں کے ساتھ ہے. جی
بلا شبہ مہینوں کی عدت جس کے ذریعے سالوں کو
بلا شبہ کا باپ یقیناً ترجمہ کر
یقیناً مہینوں کی عدت مہینوں کا شمار کرنا جس کے ذریعے سالوں کو شمار کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یعنی لوہے محفوظ ہیں. جس دن آسمان اور زمین کو اس دن میں سے پیدا کیا جائے گا یعنی 12 مہینے قابل احترام والے ذو القعدہ ذو الحجہ محرم اور رجب, یہ 4 دنوں کا احترام والا ہونا قابل ان 4 دنوں کو قابل احترام ماننا بالکل دین کا سیدھا راستہ ہے. سو تم ان کے بارے میں ظلم مت کرو اشہر حرم میں اپنی ذاتوں پر گناہوں کے ذریعے, اس لیے کہ اس میں گناہ کرنا بڑا بوجھ ہے. اور ایک اولیے کے تمام مہینوں میں اور مشرکین کے ساتھ قتال کرو تمام کے تمام مہینوں میں جیسا کہ وہ تمہارے ساتھ قتال کرتے.
دوسرا ترجمہ ہے کافتن کا تمام مشرکوں کے ساتھ جیسا کہ وہ تمام مشرکین تمہارے ساتھ لڑے تم بھی ان سے لڑو, یعنی جو تمہارے ساتھ لڑنے پر اتر آئے تم بھی لڑو ان کے ساتھ, جو صلح امن شانتی کے ساتھ قومی بھائی چارے کے ساتھ رہے ان کو مت چھیڑو. جی
اور تم جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ فرض متقیوں کے ساتھ ہے. مدد
انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. نسی ہیرا فیری کرنا, نسی کے معنی ہیرا فیری کرنا, تاخیر تقدیم کرنا, یہ نسی کے معنی, یعنی مہینے کی حرمت کو مؤخر کر کے دوسرے مہینے پر لے جانا, کسی مہینے کی حرمت کو مؤخر کر کے دوسرے مہینے پر لے جانا. جیسے محرم آ گیا تو یوں کہتے تھے کہ اس سال محرم قابل احترام نہیں ہے, محرم آیا ٹائم پر آیا لیکن اس کی حرمت اس سال منتقل ہو کے سفر میں گئی ہوئی ہے, اسی لیے سفر الحرام محرم الحلال اس طریقے سے, حالانکہ محرم الحرام لیکن محرم الحلال فی ھذا العام اور سفر الحرام فی ھذا العام, اس طرح تقدیم تاخیر کر ڈالتے تھے. جیسے زمانی جاہلیت کے اندر لوگ کرتے تھے, محرم کی حرمت کو مؤخر کر دیا, کب ایسا کرتے تھے جبکہ چاند نکلا اور جنگ جاری ہوئے, تو کہا ابھی لڑائی بند کرنے میں حکمت نہیں ہے, مسئلہت نہیں ہے, اسی لیے حرمت کو ڈیلے کر دو, ٹرین لیٹ ہے آج, الا سفر سفر کے مہینے کی طرف منتقل کر دو. یہ کفر کے اندر اور زیادہ بڑھ جانا ہے, اسی لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرتے تھے. اس کی مختلف صورتیں ہوتی تھی نسی کی. ایک شکل اس سال مثلا محرم کا مہینہ حرام نہیں ہے بلکہ سفر کا مہینہ حرام ہے, محرم میں اس سال جنگ جائز ہے, کبھی رجب میں کبھی ذی القعدہ میں کبھی ذی الحجہ میں, کہ اس سال اس مہینے میں حرمت نہیں ہے. جیسے مسلمان جمعہ کے دن یہ کہے کہ بھئی یہ جمعہ کو جمعہ کی نماز نہیں ہوگی, حسب معمول ظہر ہوگی, سنیچر کے دن جمعہ کی نماز ہوگی, یہ ہفتے ایسا ہے, اس طریقے سے وہ لوگ کر دیتے تھے. دوسری شکل محرم بعد میں آئے گا سفر پہلے آئے گا, یعنی پورے پورے مہینے کا ٹائم ٹیبل بدل ڈالتے تھے کہ اس سال ذی الحج کے بعد سفر آیا ہے, محرم تھوڑا لیٹ آئے گا, اس کو پیر میں درد تھا تو چل کے آنے میں دیر ہو گئی, اور سفر جوان آدمی تو چل کے جلدی آ گیا, تو اس سال پورے مہینے کو بدل لیتے تھے कि ज़िलहज के बाद मुहर्रम पहले आया, सफर पहले आया, मुहर्रम देर से आएगा। नंबर तीन, कभी कभी जंग मुसलसल लंबी लंबी चलती थी, 10 महीने जंग चली, बिल्कुल रुके ही नहीं। अरे वो एहतराम के महीने कहां गए, तुम तो 10 महीने लड़े। तो कहा दरअसल है नहीं, इस साल 14 महीने का है। क्यों? वो 2 महीने एहतराम वाले उसको सेटिंग करने की, उसकी तलाफी करने की। तो साल को ही बढ़ा देते थे, और साल बढ़ाने का मकसद क्या कि अखीरी 2 महीने तो एहतराम के है ही है, कौन से, ज़िलक़ादा और ज़िलहज। लेकिन जंग मुहर्रम में शुरू हुई थी, शव्वाल तक लड़ते लड़ते रहे। अब 2 महीने की हुरमत नहीं हुई मुहर्रम और रजब की, तो कहते कहने कि इस साल 14 महीने का है, और वो 2 महीने जो काबिल एहतराम बाकी रह गए ने, 13वां महीना अल हा काबिल एहतराम, 14वां महीना काबिल एहतराम, साल 14 महीने का। ये भी एक तरह नसी की शक्ल थी उन लोगों के यहां। नंबर चार, ये सब उन लोगों की शरारत अपनी जंगी जरूरियात के पेशे नजर थी। जंग का मौका, जंग के हालात, उसके पेशे नजर। दूसरी बात क्या कि अपनी गराज नफसानिया भी छूटने नहीं चाहिए, इसलिए कि लड़ाई चालू है, गनीमत मिल रही है, फतह हो रही है, तो अपनी ये गर्ज है वो भी छूटनी नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ अल्लाह भी नाराज नहीं होने चाहिए और अल्लाह का हुक्म भी पूरा होना चाहिए, इसलिए वो इस तरह की सब सेटिंग कर डालते थे कि अगराज नफसानी भी पूरे होवे और साथ साथ के अंदर हुक्म इलाही भी बाकी रहे, इस तरीके से हो जावे। जैसे कि अगर बिल फर्ज नऊज बिल्ला ऐसा हो गया, ओहो रमजान और वेकेशन साथ आ गए, वो शादियां हमारी यहां सब वेकेशन में होती है, तो चलो इस साल अपने वेकेशन के दिनों के अंदर रमजान नहीं है ऐसा ऐलान कर दो, शादियां करो, खाओ पियो, फिर जब कारोबार के दिन आएंगे अब रमजान आ गया, अब रोजे रख लो 1 महीने के, तो अल्लाह भी राजी रहे और साल के 30 दिन रोजे के भी हो जावे और अपना मतलब भी पूरा हो जावे, अगराज नफसानी भी हो गई, हुक्म भी तामील भी हो गई। ये मुशरिकीन का सोचना था, इसलिए वो इस तरह की गड़बड़ियां और हेराफेरी किया करते थे। يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما, گمراہی میں پڑھتے تھے۔ یا کا فتحہ یا کا ضمہ دونوں قراءت ہے۔ يضل به الذين كفروا, يضل به الذين كفروا, گمراہی میں پڑھتے تھے اور وہ نسی کو 1 سال حلال سمجھتے تھے, دوسرے سال اس کو قابل احترام سمجھتے تھے, اور اس گڑبڑی کا نقصان یہ ہوا کہ اصلی کوئی تاریخ محفوظ نہیں رہی, سارے مہینے تاریخیں گڑبڑا گئے, پورا نظام سسٹم خراب ہو گیا۔ بس جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کیا اس سال جو ہے تمام ترتیب اپنی جگہ پر آ گئی پھر سے۔ اسی لیے حضور نے خطبہ حجت الوداع میں فرمایا تھا ان الزمان قد استدار, کہ زمانہ گھومتے گھومتے چکراتے 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 اس سال آ کے سب سیٹنگ اس کی برابر ہوئی ہے, اور پھر سے امت کے اندر یہ ترتیب صحیح چلی مہینوں اور سال کی اور دنوں کی, ورنہ ان لوگوں نے تو سارا زمانے جاہلیت میں ترتیب کو الٹ پلٹ کر لیا تھا۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ, تاکہ برابر کر لے وے اللہ نے جو مہینے حرام کیے اس کی گنتی کو, یوافقو موافق کر لے وے, 1 سال حلال سمجھ کے دوسرے سال اس کے بدلے میں حرام سمجھ کر کے۔ لہذا چار کے اوپر حرمت کو بڑھنے بھی نہیں دیتے تھے، چار سے کم بھی نہیں ہونے دیتے تھے، اور متعین طور پر لحاظ بھی نہیں کرتے تھے، یعنی پانچ مہینے احترام کے ہو جاوے ایسے بھی نہیں، تین مہینے ہو جاوے ایسے بھی نہیں، چار کسی طرح بھی سیٹ کر ڈالتے تھے، لیکن متعین نہیں ہوتے تھے کہ وہ ترتیب میں رجب آیا قابل احترام، محرم گیا قابل احترام، ذی‌القعدہ ذی‌الحجہ قابل، یہ ترتیب کا لحاظ نہیں کرتے تھے. فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ نے جو حلال حرام کیا اس کو حلال سمجھتے. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے برے اعمال مزین کر کے دکھلائے، اس لیے برے اعمال بھی ان کو اچھے دکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کفر کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، کفر کرنے والی قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، یہ فرما دیا ہے. چاند کا حساب فرض کفایہ ہے کہ ہر بستی میں مسلمان لوگ اس کا دھیان رکھے، فرض کفایہ اور اللہ کے یہاں پسندیدہ. ایسے دوسرے حساب بھی جائز ہے، جیسے کہ انگریزوں کا حساب عیسوی سن جانجرواری فیبرواری سے لے کر دسمبر تک، جانواری سے لے کر دسمبر تک، اور وکرم سوت ہوتا ہے کارتک مکسر پوس مہا، پھر بولو آگے، پھاگن چیتر ویساکھ، پھر جیٹھ اساڑھ. اس وقت کون سا مہینہ چل رہا ہے بولو؟ وکرم سوت میں بولو کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ٹھوکنے کا نہیں، سال کون سا چل رہا ہے؟ آج تیتھی کون سی ہے؟ وہ لوگ تاریخ کو تیتھی کہتے ہیں. تو یہ سب حسابات ہے تو سب جائز ہے، لیکن سنت اللہ اور سنت سلف کے خلاف ہے. اسی لیے دنیاوی حسابات وغیرہ میں وہ سب حساب رکھنے کے، جتنے شرعی دینی امور ہے اس کے لیے جو ہے یہی قمری حساب رکھنے کا. اسی لیے مسجدوں میں، مدرسوں میں، مکتب میں، دینی امور میں تنخواہیں قمری حساب سے ہی ہونی چاہیے، باقی دوسرے معاملات میں شمسی حساب کا لحاظ رکھو. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کفر کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتے. جی
حرمت والے مہینوں کو موخر کرتے تھے، دوسرے مہینے جیسا کہ وہ جاہلیت میں اس کو کرتے تھے، یعنی
ہر بستی میں آپ اپنے اپنے گاؤں میں نظام بنواؤ کہ 28 تاریخ کو اعلان ہو جائے مسجد کے اندر، 29 کو اعلان ہو جائے کہ بھائی آج جو ہے چاند دیکھنے کی کوشش کیجئے، چاند نظر آنے پر امام صاحب کو بتلا دیجئے، پھر امام صاحب آگے کریں گے شہادت کو. ہر بستی میں اعلان کا نظام ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ اسلامی مہینہ ختم ہو رہا ہے، نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے. ہر مسجد میں، مکتب میں، مدرسے میں بڑے بڑے بورڈ ہونے چاہیے، اس پر تاریخ لکھنی چاہیے، یہ مہینہ، یہ سال، یہ دن، یہ نظام عام کرواؤ اپنی اپنی بستیوں میں. جی
یعنی حرمت والے مہینے کے احترام کو موخر کرنا، جب چاند ہوتا ہے درہ حالی کے وہ کتاب میں ہوتے سفر تک ایک کفر میں زیادہ ہونا ہے، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم میں
اب تو مدرسے والے نہیں کرتے اس کا اہتمام، پھر عوام میں کیسے ہوگا اہتمام؟ کرنا چاہیے. اور بعض لوگ غلط بہانے کرتے ہیں کہ وہ سرکاری حساب آڈٹ کرانے کے، تو چاند کے حساب غلط، کئی اداروں میں چاند کے حساب پر نظام چلتا ہے اور ان کا آڈٹ بھی ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے، یہ بہانے ہیں لوگوں کے کہ نہیں ہوتا ہے، مشکل ہی ہوتی ہے. جی
اور موخر کرنے کو حلال سمجھتے تھے ایک سال تک، اور موخر کرنے کو حرام کر دیتے تھے ایک سال تک تاکہ وہ برابر ہو جائے.
اس میں فائدہ ہے کہ 11 دن تنخواہ زیادہ ملے گی ائمہ اور مدرسین کو، چونکہ انگریزی عیسوی سن میں 10-11 دن کم ہوتے، قمری میں 10-11 دن زیادہ ہوتے، ہر 33 سال کے اوپر ایک سال کا فرق ہوتا ہے، 100 साल पर 3 साल का फर्क होता है, इसीलिए इसमें बड़े फवाइद है। चलो,
ताकि एक महीने को हलाल करने के जरिए से उसको बदल लेते हैं दूसरे महीने को हराम करने के जरिए से, और जो जो अल्लाह तबारक तआला ने हराम किया उसको अशूर हुरम में से, बस वो हराम करने 4 महीने के हराम होने पर ज्यादा नहीं करते थे और न सोचते थे और न उसकी तरफ देखते थे। चुनांचे जो अल्लाह तबारक तआला ने चुनांचे उन लोगों ने जो हलाल किया है, अल्लाह तबारक तआला ने जो हराम किया है उसको हलाल करा
जी।
بسم الله الرحمن الرحيم ونزل لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الى غزوه تبوك وكان في عسره وشده حر حر فشق عليهم يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم
يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل। अब बहुत दूर तक तबूक और उसकी मुख्तलिफ तफसीलात चलेगी। गजवाए तबूक सन 9 हिजरी में पेश आया और तबूक ये मदीना के शिमाल में मुल्क शाम की सरहद पर एक शहर का नाम है। वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का आखिरी गजवा हुआ, इसलिए उसको गजवाए तबूक के लफ्ज से ताबीर किया जाता है। जब गजवाए ताइफ हुनैन और फतेह मक्का हो गया तो समझो कि पूरे अरब के अंदर तो अब कोई ताकतवर रहा नहीं जो मुसलमानों से बरसरे पैकार हो सके, कोई नहीं रहा। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया रूमियों से जंग करने के बारे में, और ईसाई रूमियों की करीब तरीन सरहद जो है तबूक में लगती थी। इस गजवे को गजवतुल उसराह भी कहते हैं। वजह किया, मुसलमान बहुत तंग हालात में चल रहे थे, वकानु फी उसरतिन, उस पर से यू याद कर सकते हैं गजवतुल उसरा, वल्लजीन तबाउहु फी साअतिल उसरा। और इसको उसरतुन इसलिए कहा गया कि एक तो लंबा सफर, नंबर 2 सख्त गर्मी का सफर, नंबर 3 खजूर की मौसम के तैयार का जमाना। और देखो काश्तकारों का मामला बिचारों का क्या होता है, जो कुछ हो खत्म कर डालते, फसल अब आएगी कट के, फिर पैसे आएंगे, तब कर्जे भी चुकाएंगे। तो अब फसल बिल्कुल खजूर की तैयार होने वाली है, सारा पैसा खत्म, बिल्कुल मफलूकुल हाल सहाबा अक्सर। और अब फसल तोड़ के बेचना है, उसके सारे कामकाज करना है, और ऐसे हालत में कहा जा रहा है कि चलो तबूक जंग के वास्ते। इसलिए सहाबा के पास कुछ नहीं था, एक खजूर में 2 आदमी और एक ऊंट के ऊपर बाज मरतबा 16-17 आदमी, बाज साथियों में बारी बारी सवारी, इतना सख्त हालात आए। और दुश्मन भी बड़े ताकतवर, रूमी ईसाइयों से जंग करने की, इसीलिए उसको वल्लजीन तबाउ फी साअतिल उसरा कहा गया। उधर से लोग जैतून का तेल बेचने के लिए मदीना आते थे शाम की तरफ से, जैतून और जैतून का तेल। तो उन ताजिरों के जरिए से इत्तला मिली कि हिरक्ल रूम ने अपनी फौजों को तबूक की सरहद के ऊपर लाकर के जमा कर दिया है, और तमाम के तमाम अपने फौजियों को 1 साल की पेशगी तनख्वाह भी दे दी ताकि वो जम करके मुकाबला कर सके मुसलमानों के साथ। نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، حسین نے فرمایا کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنے آئے، اس سے پہلے ہم حملہ کریں گے ان کو. اور اس میں یہ بھی تھا، وہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، ابو عامر راہب، وہ بھی بھاگ گیا تھا ادھر کے علاقے میں مدینہ چھوڑ کے، اور وہ بھی عیسائی بادشاہوں کو ورگلاتا رہتا تھا مدینہ پر حملہ کرنے کے بارے میں، بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے سب کو چلنا ہے، اعلان عام، نفیر عام، سب کو چلنا ہے اس غزوے کے اندر، اختیاری بات نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول کیا تھا کہ غزوے یا سفر کے موقع کے اوپر توریہ فرما دے، جانا ادھر ہے راستہ ادھر کا پوچھتے، تاکہ دشمنوں کے جاسوسوں کے ذریعے دشمنوں کو اطلاع نہ ہو جائے. مثلا مرولی جانا ہے تو پوچھتے کہ ویسما کا راستہ کتنا کلومیٹر ہوتا ہے، کہاں سے ویسما جایا جاتا ہے، تو یہ ہوئے کہ اب سفر کا ارادہ ویسما کا ہے، حالانکہ ارادہ کسی اور جگہ کا ہوتا ہے. لیکن تبوک یہ ایسی جنگ ہے، حضور نے خود اعلان کر دیا ہے تبوک جانا ہے، چونکہ لمبی مسافت، راستہ کٹھن، دشمن بڑا طاقتور، سب کو لے جانا ہے، اس لیے صاف صاف اعلان کہ ہم کو تبوک جانا ہے، یہ حضور نے اعلان فرما دیا. مال کی ضرورت، آگے سب آیتیں آ رہی ہے کہ جب مال کی ضرورت پیش آئی حضور نے اعلان فرمایا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کل مال لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، صرف اللہ رسول کا نام گھر میں چھوڑا، 4000 درہم کے قریب ان کی مالیت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا آدھا مال لے آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف 200 اوقیہ چاندی لائے، حضرت عثمان 300 اونٹ مع سامان اور 1000 دینار لائے. حضور اتنے خوش ہوئے کہ ارشاد دعا کی، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. اور حضور نے یوں فرمایا، اس کے بعد کوئی عمل تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، تمہارے لیے جنت یقینی ہو گئی. حضرت عاصم ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ 70 وسق کھجور لائے، بہت سے مخلصین آنا چاہتے تھے لیکن سواری کا نظام نہیں، رونے لگے. اور جمعرات کا دن تھا، سن 9 ہجری رجب کا مہینہ، اور حضور تبوک کے لیے روانہ ہو گئے. مدینہ منورہ کے اندر حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنا جانشین مقرر فرمایا، حضرت علی کو بھی نہیں لے گئے، ان کو اہل و عیال کی حفاظت اور نگرانی کے لیے چھوڑا حضرت علی کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روانہ ہوئے. اس کی طرف ان آیتوں کے اندر اشارہ ہے، یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا ہو جاتا ہے تم کو، کیا ہو گیا تم کو، جب تم کو کہا گیا کہ اللہ تعالی کے راستے کے اندر نکلو، قدم اٹھاؤ اللہ کے راستے میں، تو تم زمین کے اوپر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو، زمین کو چپک کے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو، زمین پہ بوجھل بن جاتے ہو. استاقل تم الل ارض، سا کو تا کیا، تا کو سا کر کے سا ادغام کیا ہے، تا کا ادغام کیا ہے اصل کے اندر سا کے اندر، اور حمزے وصلی گر گئی. کیا معنی استاقل تم کا؟ جہاد کا نام سن کر تم منہ موڑنے لگے، پیچھے ہونے لگے اور کنارہ کش ہونے لگے، الل ارض، زمین پکڑ لیتے ہو، زمین پہ چپک جاتے ہو اور زمین پر بیٹھ جاتے ہو، اور یہ استفام ڈانٹ کے لیے ہے، یعنی تمہارے لیے مناسب نہیں تھا. جہاد کا اعلان سن کے فوراً تیار ہو جانا چاہیے، کسی کو بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا تم دنیا کی زندگی اور دنیا کی لذتوں سے خوش ہو گئے؟ آخرت کے مقابلے میں، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں، فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، دنیا کی زندگی اور اس کا، دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے سامان کے مقابلے میں بہت حقیر، قلیل، معمولی ہے. اس لیے کہ دنیا کی زندگی کا مال خصیص ہے، آفتوں کے آفت بلا اس پر آتی رہتی ہے، بہت جلد ختم ہونے والا ہے. یہ دنیا کی زندگی کے مال کا حال ہے، اور آخرت کا مال شریف، عالی الدرجہ، آفتوں سے پاک، دائمی اور ہمیشہ. اسی لیے انسان کو آخرت کو ترجیح دینی چاہیے دنیا کے مقابلے کے اندر. یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے سامان کے مقابلے میں بہت حقیر اور بہت معمولی ہے. پھر کیوں تم اس کی طرف دھیان دیتے ہو، دنیا کے مال کی طرف، اور آخرت کا ثواب کیوں چھوڑتے ہو؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو مختلف قسم کے لوگ ہو گئے. نمبر ایک، مخلص صحابہ فوراً تیار چلیں گے، یہ اکثر بڑی تعداد میں. نمبر دو، بعض صحابہ کو شروع میں تھوڑا بہت تردد ہوا، پھر تیار ہو گئے. ابتدائن جاوے نہ جاوے، کھیتی فصل جاوے نہ جاوے، پھر تیار. نمبر تین، بعض حضرات صحیح عذر کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے، لولے، لنگڑے، اپاہج، نابینا، صحیح عذر والے، اس لیے نہیں گئے. نمبر چار، کاہلی اور سستی کی وجہ سے نہ جانے والے، جن کو کوئی عذر نہیں تھا، بس امروز فردا، آج جائیں گے، کل جائیں گے، پرسوں نکلیں گے، ترسوں نکلیں گے، کاہلی سستی میں بلا عذر نہیں جا سکے. نمبر پانچ، منافقین، جن کو جانا ہی نہیں تھا، چونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اب تو رومیوں سے جنگ ہے، وہ تو مار ڈالیں گے، ایک بھی مسلمان زندہ آنے والا نہیں ہے، ہم بھی جائیں گے تو ہم بھی مریں گے. رومیوں سے لڑنا یعنی کیا؟ دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرانا، اس لیے منافقین گئے نہیں. نمبر چھ، کچھ منافقین گئے دو مقصد سے، ایک تو جاسوسی کرنے کے لیے گئے، چونکہ رپورٹ دینے کے لیے پورے سفر میں کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، وہاں کیا حالات رہے، رپورٹنگ کرنے والے منافقین، اور جو ہے شرارتی، کچھ منافقین بغرض شرارت گئے، جہاں موقع ملے مسلمانوں میں لڑواؤ، شرارت کراؤ، فتنے کھڑے کراؤ، خوف ہراس کا ماحول پیدا کرو. یہ چھ گروہ بن گئے حضور کے اعلان کے اوپر، تبوک کے موقع کے اوپر. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ان شرطیا کے اندر لا کے، لا کا ادغام ہوا ہے، الا. اگر تم نبی کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تم کو دردناک عذاب دیں گے. چونکہ نفیر عام تھی نا، ہر ایک کو نکلنا فرض تھا، اسی لیے اگر انکار کرو گے اور نہیں نکلو گے تو دردناک عذاب ہوگا، اور اللہ تمہارے علاوہ دوسری قوم کو بدل دیں گے، یعنی تمہاری جگہ دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے قتال کرنے کے لیے نکلنے کے لیے تیار کر دیں گے. کون مراد ہے قومن غیرکم سے؟ کا اہل فارس مراد ہے، ایک قول. دوسرا قول اہل یمن مراد ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد اور دین کی سربلندی کے لیے کافی اور صافی ہے، اگر تم نہیں نکلو گے اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دیں گے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے اندر بڑی اہم تنبیہ ہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں، اللہ دوسروں کو لا کے کھڑا کر سکتے ہیں اگر تم کاہلی کرو گے تو. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا یا اللہ کے نبی کا ذرہ برابر بھی ان کا نقصان نہیں کر سکو گے، یعنی تم مدد نہیں کرو گے، مدد چھوڑ دو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، چونکہ اللہ اپنے دین کے مدد کرنے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں، اور اللہ کی قدرت میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی اور اپنے نبی کی ضرور نصرت اور مدد فرمائیں گے۔ جی
یار، جو سب سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ غزوہ تبوک کو جانا ہے، اس حال میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی تنگی میں تھے اور سخت گرمی تھی، یہ بات ان کو گرا گزری، ایمان والو تم کو کیا ہوتا ہے کہ جب
جانور اونٹ ذبح کر کے اندر سے جو ہوجڑی انتڑیاں آلائش نکلتی ہے اس کو نچوڑ کر اس کا پانی پینے کی بھی نوبت آئی، اتنا سخت یہ غزوہ تھا۔ جی
ایمان والو تم کو کیا ہوگا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہو تو تم زمین پر بوجھوں پر چمٹے جاتے ہو، یہ طاقت سامنے دم ہے، ہم دوست کو لا کر تم چست پڑ گئے ہو اور تم زمین سے زمین پہ رکے ہو جہاز کے مقابلے میں۔